اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح سے پہلے پہلے کہ میں نے دو اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی شادی پہ خرچ ہوگا ایسی شادی کروں گا کہ مدینے پاک میں ایسی شادی نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنیاں بیٹھ بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں شراب پی رہے تھے شراب ابھی حرام کیونکہ ہوا نہیں تھا. میں چلا گیا اپنے گھر میں کیونکہ رسیاں وسیاں ڈھونڈوں سامان اٹھانے کے لیے باندھنے کے لیے مجھے کافی دیر ہو گئی تو ان مغنیات میں سے ان بچیوں میں سے گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کے کباب کھلاتے ہیں. اونٹنیوں کے کوہان کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے. حضرت حمزہ جی اٹھے نشے کی حالت میں انہیں جا کے دونوں اونٹنیاں ذبح کر دی دونوں اونٹنیاں ذبح کر دی اور کہا اونٹنیاں کوہان کاٹو اور کباب بناؤ کھلاؤ سب. اب جناب وہاں کباب بن رہے ہیں حضرت علی آئے دیکھا تو اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں گوشت جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ جلی ہوئی ہے اور سیخیں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں. انہوں نے حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جائیداد وہی دو اونٹنیاں تھیں. کہتی ہیں کہ میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل عمک حمزہ آپ کے چچا حمزہ نے کیا کیا. آپ نے فرمایا کیا کیا تو کہا چلیں دیکھو تو صحیح حضور. کہتی ہیں میں لے آیا حضرت میرے ساتھ آگے آئے دن آپ کباب پک رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماذا فعل. اس نے سر اٹھا کے دیکھا کہنے لگا حل انتم الا عبید آبائی معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کوئی ملازم ہو نوکر ہو کیا کہنے آئے کیا بات. حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی. یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے چلو میں بدلہ دوں گا اس کے بجائے آپ کو دو اونٹنیاں میں دوں گا. اب میں چاچے کو کیا کہوں چونکہ چاچا بھی تو وہ بڑا ایک عظمت ہے نا باپ کے مقام پر. حضور چپ کر کے واپس آ گئے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور چلے گئے میں مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کے یوں بیٹھ گیا گویا کہ میرے آنسو بہ رہے ہیں. فمر بی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان وہاں سے گزرے پر آنی وقال ماذا یبکیک یا علی ان نے فرمایا علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو. میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی پہ راضی ہو گئے اب میرے پاس. فقال عثمان یا علی لا تحزن حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو دولت عثمان کی ہوگی شادی علی کی ہوگی تم کیوں غم کرتے تمہیں کیا غم ہے میری دولت کس کام آئے میرا سارا غنا میری ساری دولت قربان. تو یہ واقعہ جو ہے شادی کا یہ بھی عین بدر کے بعد. اور بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی وجہ سے حضور حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بی رقیہ بیمار تھی. حضور نے فرمایا کہ یا عثمان تم نہ جاؤ تم بی بی رقیہ کے ساتھ رہو تمہاری بی بی بیمار ہیں گھر میں اس کو تکلیف ہے تم ہمارے ساتھ نہ چلو. اچھا اس وقت تو غزوہ بدر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا اس وقت تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدر میں غزوہ ہو جائے گا وہ تو تصور اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ قافلہ ابھی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے ان کو پکڑ لیں گے اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین لیے ہمارے مکان چھین لیے ہمیں مکے سے باہر نکال دیا تو ان لوگوں کا تو مال لینا ہمارے لیے جائز ہے. یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں اب یہ بات جو ہے چاہے مسلمان حق پہ تھے صحابہ حق پہ تھے اللہ کے نبی حق پہ تھے لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے اب یہ مارکہ بن جائے اب یہ جہاد بن جائے اب یہ غزوہ بن جائے اب یہ ذاتی اغراض میں باقی نہ. تو بی بی ام رقیہ کا وفات جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی اور حضرت عثمان کی پہلی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی. حضور نے فرمایا کیا زیادتی؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی بیوی فوت ہو گئی, تو میں نے جا کے خود کہا کہ عثمان تم میری بیٹی لے لو, میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر لو, بیوی حفصہ سے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں شرم نہیں. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بے دینی میں شرم نہیں. مشکل یہ ہو گئی, اب کرے کیا. آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم, ماشاءاللہ دین میں ہم بڑے ماشاءاللہ مہذب ہیں, لیکن بے دینی میں کوئی شرم نہیں. مثلا مثال کے طور پر, یعنی آپ اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں, ابھی جیسے جمعرات ہے, چھٹی ہوتی ہے, آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے, مدینہ جا رہے ہوں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں, تو آپ جرت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بیوی کیا کہے گی, پاگل ہو گیا کیوں, حالانکہ حلال بنا ہے. حضور نے فرمایا ولو علی قطب جمل, چاہے بیوی اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو خامد کی تمنا ہے تو ٹھیک ہے, ولو علی تنور, اگر وہ تنور پہ کھڑی ہوئی روٹی لگا رہی ہے خامد کی تمنا ہے تو چھوڑ دے, روٹی جل جائے, یہ نہ ہو کہ خامد کل جہنم میں جل جائے. لیکن نہیں کہیں, اگر آپ اور ہم کوئی بھی آپ میں سے, میں ہوں یا آپ ہوں, مدینہ جا رہے ہوں, راستے میں ویسے نعوذ باللہ کوئی لڑکی مل جائے تو کوئی چھوڑے گا؟ وہاں شرم نہیں ہے, اپنی بیوی سے شرم ہے. یعنی ہمیں تو حلال سے شرم ہے, دین سے شرم ہے, بے دینی سے شرم نہیں. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی دین میں شرم نہیں ہوتا. ان اللہ لا یستحیی من الحق, حق کی بات ہے کھل کے کرو. تو حضرت عمر غصے میں آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی, فرمایا کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا حضور بھلا بیٹی والا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لو, لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو, عثمان چپ جو ہو گئے, جواب بھی نہیں دیا, نہ ہاں نہ, چلو کہہ دیتے میں نہیں لیتا. خود نہیں کہنا چاہتے تھے, دو دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے, لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے. حضور مسکرانے لگے, فرمایا عمر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر, اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ کچھ, میں نے حضور کے سامنے ادب سے چپ تو کر دیا کہ بھی اب حضور کی بات ہے, کون آگے بات کرے, لیکن سمجھ نہ آیا. آپ نے فرمایا عمر اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا, اور عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا. فلما تزوج رسول اللہ, فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا, بیوی حفصہ سے خود شادی کر لی, اب مجھے سمجھ آیا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہے, اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی, پھر سمجھ آیا کہ عثمان کو بھی وہ بیوی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے. حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں نہ جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ بیوی رقیہ فوت ہو گئی, اور ابھی حضور بدر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بیوی رقیہ پہلے فوت. اور اس دنوں کے بعد بنی قینقہ, اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان بہت بڑا قبیلہ, اسی کا نام ہے غزوہ بنی غطفان, اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ مائذی عمر. ایک کنواں تھا عرب میں, تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا, جیسے ہمارے اب بھی سہارا میں, روہی کے علاقوں میں, چولستان میں اب بھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوبھا فلان, ٹوبھا منٹار, ٹوبھا فلان فلان فلان, اس کے نام اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے, ما او بدر, ما ازی امر, ما فلان, ما فلان. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے نکلے تو ما ازی امر گیا بنی غطفان کے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور 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 دور, دور چلے گئے, ایک درخت کے نیچے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے. بنی غطفان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی, وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے. اب وہ پہاڑوں سے دیکھ رہے ہیں, اچھا اسی اثنا میں ایک آدمی کی نظر پڑی ہو, اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر, کبھی اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ دور دور ہیں, انہوں نے کہا ایو رجل منکم, نے کہا کہ آج موقع ہے, کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو, اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی. تو ان میں ایک شخص تھا زعتور, اس کا نام تھا زعتور, بعد نے کہا زعتور بات ہے, اس نے کہا کہ میں جاؤں, اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا, چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے سب درختوں میں نیچے, اچھا حضور بھی لیٹ گئے, حضور بھی آرام, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پہنچا کہ آ کے فوراً تلوار نکالی, تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی, کہنے لگا میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ, کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے, بلائیں اپنے صحابہ. حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ, پھر اللہ کہنے والا کون تھا, محمد پاک, ہم بھی کہتے ہو اللہ لیکن کہنے والی زبان بھی تو ہونا, اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک ہندو تھا, اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کوئی سسٹم اس طرح کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص مقام کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا, اور جب وہ اصل میں وہ سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا, لوگوں کو تو پتا نہیں تھا, وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام تو درخت سے آواز آتی رام رام رام, لوگ کافر ہو جاتے, ہندو ہو جاتے, دیکھو جی میرے کہنے سے درخت بولتا ہے, ہندو قوم بڑی وقار قوم ہے, ابھی دیکھا نہیں تھا ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا, بڑی عمر پیارے کو پیاس لگ گئی یا بچپن میں اس کو پلایا نہیں کسی, اور جب تحقیق ہوئی تو جناب نیچے سے پائپ لگائے ہوئے تھے اور دودھ نیچے جا رہا ہے, اوپر ڈال رہے ہیں جی دیوتا صاحب پی رہے ہیں, اور دیوتا ایسا بھوکھا کہ منو من دودھ پی گیا, ایسی بے وقوف قوم, انا للہ و انا الیہ, یہ ہم لوگ ہنستے ہیں, ہم بھی تو گیارہویں کا کتنا دودھ پی چکے ہیں, وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں, ہم تو زندہ پی رہے ہیں نا, جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے غلط ہے پی رہے ہیں, غیر اللہ کے نام پر نظر ہے, غیر اللہ کے نام پر منت ہے, کیسے حلال پی رہے ہیں. تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو ایک اللہ والے تھے وہ آئے, انہوں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا جی یہ دیکھو درخت رام رام کرتے ہیں, انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤ تم, ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو گیا, انہوں نے کہا اب کہو, اب کیسے کہے, وہ تو ایک جگہ تھی نا وہاں میکنزم تھا باقاعدہ سیٹنگ تھی اس کی, اس جگہ سے جب انہوں نے کہا سنو اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی ضرب مارتا ہوں, اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز آئے تو مسلمان ہو جاؤ گے, ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گئے, اب بھی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ, اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ صلحاء صالحین نہ ہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں پھر یہ دنیا ظاہر قائم نہیں رہ سکتی, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ فنا تب ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ, جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی, حضور نے فرمایا اللہ, اس کے ہاتھ کانپا اور تلوار, تلوار گر گئی خود بھی گر گیا, حضور اٹھے, حضور پاک نے تلوار پکڑ لی, حضور نے فرمایا مَن یمنعک منی, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا, آپ اپنے خلق احسان سے احسان کر دیں تو الگ بات ہے ورنہ میں کوئی اب رعایت کا مستحق ہوں, اور فرمایا اچھا جاؤ دوڑ, تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, اس نے کہا واللہ جب میں نے تلوار کھینچی نا حضور کے قریب کیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرا اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی ٹوٹ گئی, نظر جبریل علیہ السلام, اللہ کا فرشتہ جبریل اترا انسان کی شکل میں اور اس نے ظالم کو مارا. اب جب یہ حال سنا بڑے غضبان بھاگ گئے, انہوں نے کہا جی ان سے کون لڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے واپس, اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی قینقا یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اور یہودی بنی قینقا جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی, یعنی انہوں نے اپنے پورے ایریے کو باقاعدہ بال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا, زراعت اندر, قلعے اندر, گھر اندر, دکانیں اندر, مویشی اندر, سب کچھ. لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بازار لگاتے تھے, میلے لگتے تھے. عرب میں تو پہلے بازاریں لگتی تھی نا, سال میں کبھی بازار لگ گیا. تو بازار لگا ہوا تھا, ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے, اس نے سونے کی کوئی چیز خریدی. وہاں ایک بدبخت یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا, کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ عورت یوں بیٹھی ہوئی تھی نا, تو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا, تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچانا کہ عورت بیچاری گری اور چیخ نکلی. جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے, وہ مسلمان ایک دوڑا, اس نے دیکھا کیا, اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے. تو اس کو اتنا غصہ آیا, اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو مار. جب وہ یہودی مر گیا تو اب یہودی پل پڑے, اب مسلمان وہ اکیلا تھا, انہوں نے مسلمان کو مار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا کارزار بنا ہوا تھا. حضور پاک نے روکا, بہرحال وہ عورت بچ گئی, لیکن مسلمان بھی مارا گیا, ادھر سے یہودی بھی مارا گیا. حضور نے فرمایا دیکھو بنی قینقاع اپنے سرداروں کو بلاؤ اور بیٹھ کے بات ہوئی. حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے آدمی تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے تھے, اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی نے اور مسلمان اپنی اس بیوی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے, تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی زیادتی نہیں, ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ قاتل ہمارے سپرد. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, ہم تو قاتل نہیں دیتے, ٹائم دے. آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گئے, اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریباً 700 کے قریب مقاتل یعنی لڑنے والے لوگ. حضور کو پتا چلا کہ وہ تو بند, آپ نے فرمایا محاصرہ, پیر سے حضور نے حصار کر لیا. انہوں نے پیغام بھیجا, انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے؟ ہمارے تو زراعت بھی اندر ہے, کنویں بھی اندر ہیں, کھیت بھی اندر ہیں, ہم تو یہاں 10 سال بھی اندر بیٹھے رہے تو ہمیں کیا فرق ہو جائے گا؟ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے, ہم باہر کم اگر صد کے محتاج نہیں. ٹھیک ہے, محتاج ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے محاصرہ کر لیا ہے, ہم بھی محاصرہ نہیں کیا. 15 دن تک تقریباً محاصرہ قائم رہا. اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دل میں ایسا روب ڈالا نا, قذف فی قلوبہم الرعب, اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا. انہوں نے کہا جی ہم اترتے ہیں, ہم قلعے سے نکلتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قلعے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا. کہا جی قبول. 700 آدمی قیدی بن کے حضور کے سامنے بیٹھے, یا فیصلہ فرمایا. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, بظاہر مسلمان تھا, اس کا بنی قینقاع سے بڑا تعلق تھا, وہ دوڑا ہوا آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ احسن الی موالی, مہربانی کرو ان غلام احسان کر دو. جب وہ 700 کے 700 نوجوان قیدی بن کے خود بیٹھے ہیں آپ کے آگے, مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا ہم ان کو نہیں چھوڑ. اس نے حتیٰ کہ حضور کا کپڑا مبارک پکڑ لیا. اس نے کہا حضور میں تو آپ کے در پہ پڑا ہوں اور آپ کا یہ کپڑا دامن پکڑ لیا ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا, مہربانی کریں ان کو چھوڑیں, میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا, میرے حلیف ہیں. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن ابی سلول نہیں. اس نے کہا کہ یا رسول میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا, یا تو مجھے مار دیں. ایک آدمی کے بجائے 700 آدمی قتل کر دیا گیا. انہوں نے فرمایا, حضور نے فرمایا غداری انہوں نے کی ہے, مسلمانوں نے کوئی نقض عہد کیا ہے؟ ان کا تو ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں. لیکن جب اس نے مجبور کر دیا, حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا, لے جاؤ لیکن بنی قینقاع گھبرا گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا. اور ادھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, ہمارا تو کوئی قافلہ نہیں جا سکتا تجارت کا, نہ شام نہ یمن. یمن تو چلو ہم جا سکتے ہیں, لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق, عراق سے ہم جائیں شام یمن, اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ. لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا, اس راستے سے قافلے لے جانے کے اخراجات بہت بڑے تھے. ابو سفیان نے خیر قافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں, اب پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے. تو 100,000 درہم کی تو صرف اس میں چاندی تھی اس قافلے میں, اور اتنی خفیہ طریقے سے قافلے کو انہوں نے روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے. اللہ کی شان ہے کہ ایک آدمی تھے نعیم ابن مسعود اور ایک تھے سلیم, یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے. شراب پیتے پیتے نعیم ابن مسعود جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھئی بتایا تمہیں اب بارہ تو قافلہ اب جا رہا ہے اور قافلہ ایسا. اور سلیم نے اور کھولا اور کھولا, وہ کھلتا کیا شرابی آدمی, سارے معلومات ہو گیا. اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ قافلہ ابھی سفیان کا ہے. حضور نے حکم دیا کہ قافلے کو پکڑو. ابو سفیان کو پتا چلا کہ مدینے کی تو فوجیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل پڑے ہیں, تو وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا, سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے مکے میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں, نہ ہمارا راستہ محفوظ ہے, نہ ہماری تجارت محفوظ ہے, نہ اب تو ہم پھر زندہ نہیں رہ سکتے. اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ. اس نے احابی بنو غطفان تمام قبائل کو اکٹھا کیا, کہا چندہ کرو ہم اس مسلمانوں پہ حملہ کریں. اب جنگ احد کے اسباب پیدا ہونے شروع ہوئے. تو اگر 1,000 آدمی 313 کے مقابلے پہ اس بری طرح شکست کھائے کہ 70 سردار اس کے مارے جائیں اور 70 جو ہیں قید ہو جائیں, تو یہ ان کے لیے کوئی معمولی بات ہے. اس لیے پورے کفار جو تھے ان کا خون کھول گیا اور مکے میں ہر طرف ہر گھر میں ماتم, کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا نا کہ جس کا بندہ یا مارا گیا گرفتار ہو. ہر گھر میں ایک ماتم قدا بن گیا. ابو سفیان سردار بنا. اب دوسری مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تختیق تھی اس کے تابع ان کو یہ پیش آئی کہ ان کا ایک اور قافلہ شام سے آنے لگا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حملہ آور ہوئے, بنی غطفان قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے روک دیا کہ یا رسول اللہ کم از کم آپ ہمارے علاقے میں لڑائی نہ لڑیں, ہم ہمارے قبیلے کا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہمارا قریش سے, اور اس وقت قریش ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں, جب یہ ہمارے حدود سے گزر جائیں آپ لڑیں آپ نہ لڑیں ہمارا کوئی دخل نہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حدود میں لڑائی ہو. تو بہرحال قافلہ نکل گیا, لیکن مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ اب تو قافلہ آ نہیں سکتا کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے, ان کے تجارت کے براکز جو تھے وہ دو تھے, ایک شام ایک یمن. اب یمن تو وہ جا سکتے تھے ٹھیک ہے, کیونکہ مکے سے یمن کا راستہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ راستے میں نہیں آتا, وہ تو یہ طریقہ لیس سے سیدھا مدینہ چلے گئے, شام یمن چلے گئے. لیکن شام جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ تو حل کوئی نہیں تھا ان کے پاس باسوائے مدینہ منورہ کے. اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم کیا حل. بڑی مشکلوں کے بعد ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب بدلہ بھی تو لینا ہے نا مسلمانوں سے, وہ تو نہیں بھولتے تھے, قبائل کے لوگ تھے وہ تو اپنا خون نہیں بھولتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں یوں نہ کریں, بلکہ ہم شام سے براستہ عراق, عراق کا راستہ لے کر اوپر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اتریں, کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے جو آبی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے. یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں بلکہ یہ نجد العراق پورے عراق تک جو ہے وہ نجد. اصل میں کیا معنی نجد کا؟ معنی ہے اونچا، یعنی یہ اونچائی والا علاقہ، اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے. تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے نجد العراق عراق تک، یعنی کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے. اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض بعض مقامات پر نجد کے بارے میں باتیں آتی ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں تو ہمارے ملک میں بعض علماء بعض مولوی اسی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے، وہ اصل میں نجد العراق اس سے مراد ہے، یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے، اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متعارف ہوا، 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کبریدہ تھا یا گسیم تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا، یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد العراق تھا. تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا فی صورت رجل نجدی، ایک شیخ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ وہ ہو رہا تھا، تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی، تو معنی اس سے یہ ہے کہ نجد کا معنی یہ تھا کہ نجد العراق. اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے. اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو، تاریخ موجود ہے دنیا میں. اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا، بغداد کا، کوفے کا، یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں عربوں میں ایک مثل ہے کہ الکوفی لا یوفی، کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھو وفا نہیں کرے گا، یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت. اچھا محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اذا حدثک احد من اہل الکوفۃ، کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی حدیثیں بیان کرے تو 99 کو تو سمجھ لینا نا کہ غلط ہے، اور باقی جو ایک بچے تو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو. یعنی محدثین کہ ہاں یہ ضرب المثل ہے. اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا حضور وفی عراق نا، عراق کے لیے بھی دعا مانگے تو آپ نے اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا. اس نے کہا حضور مہربانی کریں وہ نجد العراق کے لیے تو دعا مانگے، فیہا میرتنا و میرت اہلنا، ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی، ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں قحط ہو گیا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا من ہا ہنا تطلع الفتن، من ہا ہنا تطلع الفتن. آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے، ان کے لیے میں دعا کروں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور وہ 73 فرقے جو ہیں ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ من ہوں یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ، باقی سب جہنمی ہوں گے. تو وہ 72 جہنمی فرقے جتنے ہیں ان سب کا منبع پیدائش کیا ہے؟ عراق. وہ سب وہیں سے پیدا ہوئے، 72 کے 72 فرقے. روافض ہوں، خوارج ہوں، نواسب ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، کرامیہ ہوں، مشبہ ہوں، سب تمام فتن وہاں سے پیدا ہوئے. معتزلہ کے جتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے. عبداللہ ابن سبا وہاں سے نکلا، حسن ابن سبا وہاں سے نکلا، یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے، یہ سارے فتن. حضور نے جو فرمایا تھا من ہا ہنا تطلع الفتن، ہا ہنا تطلع الفتن، یہاں سے فتنے اٹھیں. اللہ پاک معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا تو یہ نجد تھوڑا نہیں تھا, یہ نجد العراق تک جاتا تھا. تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے قافلے کو بھیجیں نجد عراق, وہاں سے اترتا ہوا مدینہ منورہ سے اوپر اوپر دور آگے وہ نیچے اترے ہی ہوں, اور ان نے کہا کہ اس قافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے.